من عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے جو قبائر کے متعلق پڑھی گئی ہیں. اس سے پہلے گناہ کبیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا اور 31 گناہ گزر چکے ہیں. آج ہے گناہ کبیرہ نمبر 32. اسی سلسلے میں یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے اور وہ گناہ ہے پڑوسی کو ستانا، پڑوسی کو ایذا دینا اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا. ایمان امر سے مشتق ہے اور اسلام سلم یعنی سلامت سے ہے. تو اسلام یہ طلب کرتا ہے کہ اور ایمان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو اپنے اندر اسلام اور ایمان رکھتا ہے اسے ہر اعتبار سے ہر انسان ہر مخلوق کو امن و امان اور محفوظ رکھے. اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مستریح او مستراح من ہو. ایک انسان جب مر جاتا ہے تو وہ مستریح ہے یا مستراح من ہو ہے. مستریح کا مطلب یہ خود راحت میں آ گیا اور مستراح منہو کا مطلب کہ بڑا بیکار قسم کا انسان تھا. اس کے مر جانے سے اللہ تعالی کی ساری مخلوقات کو راحت مل گئی. جب تک یہ زندہ تھا اس سے شجر حجر جاندار غیر جاندار سب دکھی تھے. مر جانے کے بعد یہ کیونکہ چلا گیا درخت بھی راحت پا گئے، جانور بھی راحت پا گئے، انسان بھی راحت پا گیا، در و دیوار بھی راحت پا گئے. تو انسان سے مسلمان کلمہ گو سے کلمہ پڑھنے والوں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن سب کے لیے امن و امان اور سلامتی کا باعث بنے. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر کے شر سے دنیا کے سارے مسلمان محفوظ ہوں. تو اسی سلسلے میں پڑوسی کے حقوق تو بہت ہیں لیکن آج کے درس میں جو گناہ کبیرہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے کسی بھی ناحیے سے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اولاً تو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے حکم دے رکھا ہے، دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرو. وبذی القربى، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ، قرابت دار سے مراد رشتے دار، رشتے داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان اور سلوک اور اچھا برتاؤ کرو. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان اور سلوک ہونا چاہیے. والمساکین، مسکینوں اور غریبوں محتاجوں کے ساتھ بھی احسان اور سلوک ہونا چاہیے. والجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے، اللہ نے حکم دے رکھا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ہو، اور قرآن پاک نے تین قسم کے پڑوسیوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں، اور ان تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو تین پڑوسی کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہیں. نمبر ایک، والجار ذی القربى، رشتے دار ہے اور قرابت دار ہے، پڑوسی بھی ہے اور آپ کے رشتے میں بھی ہے، قرابت میں بھی ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا پڑوسی ہے. رشتے داروں کے ساتھ بھی احسان و سلوک کرنا فرض ہے، اور پڑوسی کے ساتھ، یہ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، رشتے میں بھی ہے اور پڑوس میں بھی ہے. اور لیکن بہت مشکل، یہ پڑوسی جو ہے، غور کریں، پہلے نمبر کا پڑوسی اللہ نے بیان کیا، والجار ذی القربى، پڑوسی قرابت دار ہو، اس کے ساتھ احسان و سلوک ہونا چاہیے. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے بڑا قرابت دار ہمارا جو ہوتا ہے، اور پڑوس میں بھی ہو، یہ جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ بھائی ہے، چچا ہے، چچا داد بھائی ہے، یہی ہیں، یہ قرابت دار بھی ہیں اور پڑوسی بھی ہیں. لیکن افسوس تد افسوس، سب سے زیادہ لڑائی بھی انہیں بھی ہوتی ہے. کوئی اجنبی پڑوسی ہو تو شاید تھوڑا سا کچھ چل جائے، لیکن اپنے قرابت دار ہو تو کچھ زیادہ ہی نافرمانی ہوتی ہے، کچھ زیادہ ہی اختلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان و سلوک کا سلسلہ کچھ زیادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. تو یہ پہلے نمبر کا پڑوسی ہے، والجار ذی القربى، رشتے دار ہے، قرابت دار ہے اور پڑوسی ہے. نمبر دو، والجار الجنوبی، رشتے دار تو نہیں ہے، صرف پڑوس میں رہتا ہے، یہ عام پڑوسی ہے، یہ قرابت میں نہیں ہے. جسے آپ یہاں کا لے لیں، سب کے سب ایک، جس کو جہاں ملا بہترین کرایہ، مناسب کرایہ ہو، سہولتیں مہیا ہوں، اسی کے اندر انسان جا کر کے رہ لیتا ہے، چاہے رشتے دار ہو کوئی یا رشتے دار نہ ہو، قرابت دار ہو یا نہ ہو، بلکہ بسا اوقات مسلم اور غیر مسلم کی بھی تمیز اڑ جاتی ہے پڑوسی ہو. والجار الجنوب، تیسرا پڑوسی جو ہے، وصاحب بالجنب، اس کو لوگ پڑوسی نہیں سمجھتے، وصاحب بالجنب، تیسرا پڑوسی وہ ہے جو نہ تو آپ کے قرابت میں ہے، نہ آپ کے پڑوس میں بسا ہوا ہے، بلکہ وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں،
آپ کے بازو میں وہ بیٹھ گیا ہے، مسافر ہے، آپ بھی مسافر ہیں، وہ بھی مسافر ہیں، لیکن وہ صاحب بالجنب، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ میں وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ جس آفس میں کام کرتے ہیں ممکن ہے سامنے ہی وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو، یہ بھی پڑوسی ہے، لیکن یہ گھر کا پڑوسی نہیں ہے، بسنے کا پڑوسی نہیں ہے، بلکہ یہ ساتھی ہے اور آپ کے بازو میں بیٹھنے والا ہے۔ تو یہ تین قسم کے پڑوسیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں تیسری قسم جو ہے وہ صاحب بالجنب، پڑوسی ہو اور آپ کے یعنی آپ کے ساتھ میں بیٹھنے والا ہے، سفر میں یا آفس میں یا ابھی آپ یہاں درس میں بیٹھتے ہوئے ہیں، آپ کے بازو میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، نماز میں کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ بھی احسان ہونا چاہیے، کلاس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں بھی آپس میں ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ معاملات جو ہیں پڑوسی کے پہلو کا ساتھی، وہ صاحب بالجم پہلو کا ساتھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مراد، ایک دوسرے سے مراد ہیں۔ کیوں؟ مرد عورت کا پہلو دار ہے قریب میں بیٹھنے والا، اور عورت جو ہے اپنے شوہر کی، تو گویا کہ زوجین کے حقوق اور زوجین کو تلقین کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ زوجین کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس میں احسان، اچھے سلوک اور اچھے برتاؤ کا رویہ اختیار کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وابن السبیل، اور اسی طرح سے مسافر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلامی میں چاہے مرد ہوں یا عورت، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، احسان اور برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ چند افراد ہیں جن کے ساتھ احسان اور سلوک کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ احادیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ احسان اور سلوک کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، پہلے میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کو لے کر کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، جب میں آپ کے قریب پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہ کھڑا ہے اور آپ کے موڈھے مبارک پر، کندھے پر اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے اور آپ کے کندھے کو ہلا ہلا کر کے کچھ وہ باتیں کرتا ہے، معلوم پڑا ہے کوئی آپ کو وصیت کر رہا ہے، کوئی نصیب، بڑی تاکید، بڑا تاکیدی حکم دے رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک عام آدمی نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر کے کندھے کو پکڑ کے ہلا رہا ہے اور آپ کو سمجھا رہا ہے، لیکن میں نے سمجھا شاید کوئی گنوار ہوگا، بے ادب اس طرح سے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے، میں انتظار کرتا ہوا کھڑا ہو گیا ادھر کہ یہ انسان اب جائے گا، وہ جاتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں تھک گیا انتظار کرتے کرتے، واپس چلا آیا۔ دوسرے دن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں واپس چلے گئے؟ کہنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں جب سے آیا دیکھا کہ ایک شخص آپ کو کھڑا کر رکھا ہے اور آپ کے کندھے مبارک کو ہلا ہلا کر کے وہ کچھ باتیں کر رہا ہے، وہ نہ بیٹھتا ہے، نہ چھوڑتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ آپ کو بیٹھنے دیتا ہے۔ میں پتہ نہیں کب سے آپ کو پکڑ رکھا تھا، وہ کھڑا کر رکھا ہے، میں تو انتظار کرتے کرتے تھک کر کے چلا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے، بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں نے اختصار بتایا، میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے وہ جبرائیل امین تھے، وہ جبرائیل امین تھے، اور جب سے وہ آئے ہیں جب تک تم دیکھ رہے تھے تمہارے بعد بھی صرف ایک ہی بات کی تلقین کر رہے تھے، موڑھے کو پکڑتے اور ہلاتے ہوئے صرف ایک بات کی تلقین کرتے رہے، وہ کیا ہے؟ لم یزل کا لفظ ہے، صرف ایک ہی بات کی وصیت کر رہے تھے، وہ یہ تھی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتا ہو، پڑوسیوں کو اپنی تکلیف اور ایدا سے محفوظ رکھا جائے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ پڑوسی کا لحاظ رکھنے کے لیے کتنے تاکیدی احکام کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ رہی بات پڑوسی کو ایدا پہنچانے کی، تو اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں، بلکہ بعض احادیث میں تو پڑوسی کے ستانے والے کو بے ایمان قرار دے دیا گیا ہے، جنت سے محروم ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ فرما رہے تھے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، وعلیکم السلام، واللہ لا یؤمن، آپ نے تین مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مومن نہیں ہے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا انسان ہے جس کے متعلق آپ تین مرتبہ قسم کھا کے کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، میں تین مرتبہ قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس شخص کے بارے میں جو اپنے پڑوسی کو اپنے ایزا اور تکلیف سے محفوظ نہ رکھتا ہو۔ یعنی پڑوسی کو ایزا پہنچانے والا، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں واللہ لا یدخل الجنہ، واللہ لا یدخل الجنہ، واللہ لا یدخل الجنہ، اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، واللہ لا یدخل الجنہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جنت میں داخل نہ ہونے کی اطلاع دے دی، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، وہ کون سا انسان ہے جس کے متعلق تین مرتبہ آپ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا تین مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے دکھی ہو۔ جس انسان کا پڑوسی تکلیف میں ہو، جس سے جو پڑوسی کو ایدا پہنچاتا ہو، تکلیف دے رہا ہو، ایسا پڑوسی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو شریح تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم کی، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے قیل یا رسول اللہ لقد خاب وخسر، صحابہ کرام اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام فرما دے رہے ہیں پھر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ابو شریح القابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خواب و خسرا من ہادا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس کے متعلق آپ نے تین مرتبہ بیان کر دیا قسم کھا کے کہ وہ مومن نہیں، خواب و خسرا، وہ تو برباد ہوا، تباہ ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا، وہ کون سا انسان ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس انسان کے ایزا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اس کے متعلق ہم بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما بوائقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بوائقہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شرہ، اس کی شیطانی اور اس کی شرارت کو بوائقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے. تین حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. نمبر ایک، اچھی طرح سے سمجھیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال انسان سے جو کیا جائے گا اس کے نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر نماز درست ہے، نماز میں کامیاب ہو گیا، تو باقی بعد کے سارے اعمال بھی انشاءاللہ اچھے ہی نکلتے جائیں گے، کامیاب ہوتے جائیں گے. اور اگر کوئی انسان نماز میں فیل ہو گیا، نماز میں کامیاب نہ ہوا، تو بعد کے جتنے اعمال ہوں گے سب میں وہ نقصان ہی اٹھاتا جائے گا. ایک حدیث تھی، ہی پتا یہ چل گیا سب سے پہلا حساب اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ نماز کا ہوگا. لیکن بے روزے دار کم ہوں گے، بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں. اپنا اپنا انجام انسان سوچ لے. دوسری حدیث، آپ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلا فیصلہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا وہ قتل اور خون کا ہوگا. اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول قاتل کا گریبہ پکڑے گا اور مقتول کے رگوں سے خون کے فوارے نکلتے ہوں گے، اور مقتول اپنے قاتل کا گلا پکڑ کے لٹکا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کے پیش کر دے گا اور فرمائے گا، کہے گا، یا رب صل ھذا فیما قتلنی، اے رب العالمین اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا ہے، میں نے اپنے قاتل کو تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، صل ھذا فیما قتلنی، اب اس سے پوچھ لے کہ اس نے مجھے کس بنا پر قتل کیا تھا. تیسری حدیث ہے، آپ نے ساتھ فرمایا، اول خصمین یوم القیامت جاران، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دو جھگڑنے والوں میں جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا کیس اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا. عبادات میں، حقوق اللہ میں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سب سے پہلے کس کا فیصلہ کرے گا؟ حساب کتاب نماز کا. اور سب سے پہلا مظلوم، اللہ تعالیٰ جس کا فیصلہ کرے گا وہ مقتول ہے. اور سب سے پہلے دو جھگڑنے والے، چاہے عدالتوں میں جھگڑنے والے ہو، محلے میں لڑنے والے ہو، راستے میں لڑنے بھیڑنے والے ہو، دو پڑوسی آپس میں جو جھگڑتے ہیں، دو پڑوسیوں کا جو آپس میں لڑائی ہے، یا ایک دوسرے کے حقوق نہ ادا کرنے کے جو معاملات ہیں، قیامت کے دن اول خصمین یوم القیامت جاران، سب سے پہلے مدعی اور مدعی دو لڑنے والوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے کہ آخر تم دونوں آنے آپس میں کیوں اختلاف کیا، ایک دوسرے کا حق ادا کیوں نہ کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کیوں تم نے کی ہے. یہ سب سے پہلا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ نوبت نہ آئے کہ جس کے متعلق امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ یجیء الرجل معلقاً بجارہ، قیامت کے دن ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کو گھسیٹتا ہوا اللہ رب العالمین کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا اور کہے گا، یا رب صل ھذا، اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، اس سے پوچھ لے، اس کے مال سے، اس کے دولت سے، اس کے احسانات سے، اس کے نرمی سے، اس کے اچھے برتاؤ سے سارے دنیا نے فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اس نے ہمیں اپنے ہر قسم کے احسانات سے محروم کر رکھا تھا. یا ربی، اللہ اکبر، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے دامن کو، غریبا کو پکڑ کے لٹکے گا اور گھسیٹتا ہوا حشر کے میدان میں اولین و آخرین کے سامنے گھسیٹتا ہوا لے کر کے آئے گا اور رب العالمین کے سامنے پیش کر دے گا اور صرف ایک شکایت کرے گا، یا ربی ھذا اغلق بابہ من دونی، اس نے دنیا کے لیے اپنے رحمتوں، مہربانیوں کا، محبت کا، شفقت کا، اخلاق کا، لین دین کا دروازہ کھلا رکھا تھا، لیکن اس نے، میں پڑوسی تھا، اس نے میرے لیے اپنا دروازہ بند رکھا تھا. یہ سب سے پہلا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں اور امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ نے کتاب السمت کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ ولا یؤمن حتی یأمر جارہ بوائقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے بہت بڑی بات بیان کی، عبرت و نصیحت اور سمجھنے کی، انسان اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے زبان کی اصلاح کرے۔ آپ فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان اپنے دل کو سیدھا نہ کر لے، جب تک انسان اپنے دل کی اصلاح نہ کر لے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی آدمی کا دل اس وقت تک سیدھا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ آدمی اپنی زبان نہ سیدھا کر لے۔ تین چیزیں ہیں، لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ انسان اپنے دل کی اصلاح نہ کر لے۔ ولا یستقیم قلبہ، اور آدمی کا دل بھی صحیح نہیں ہو سکتا، حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ انسان اپنی زبان کی اصلاح نہ کر لے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں ولا یؤمن عبد حتی یأمن جارہ بوائقہ، اور کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے پڑوسی کو اپنے شر اور ایدا سے محفوظ نہ رکھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد میں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی طویل حدیث نقل کی ہے، اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں نبی علیہ السلام کی ہیں، ہم چاہتے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی الادب المفرد کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، بالکل بات آپ نے واضح کر دی، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، ان اللہ عز و جل یعطی الدنیا من احب و من لا یحب ولا یعطی الدین الا من احب فمن آتاہ الدین فقد احبہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ و لسانہ ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، قیل یا رسول اللہ وما بوائقہ قال غشمہ و ظلمہ۔ آپ نے بڑی باتیں بیان کی ہیں اس کے اندر، بہت ساری باتیں ہیں۔ نمبر ایک، تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کو جس طرح سے تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ رزق دیا اور کسی کو کم دیا، کسی کو بہت دیا اور کسی کو متوسط درجے کے بنایا، کیوں؟ رزق کا معاملہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کا معاملہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، جس طرح سے رزق کو اللہ نے بانٹ رکھا ہے تمہارے درمیان، ایسے ہی اللہ نے تمہارے اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ کوئی بہت بڑا اخلاق مند ہے، کوئی متوسط درجے کا ہے، کوئی کم اخلاق والا ہو، کوئی بڑا بد اخلاق بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بد اخلاقی سے بچائے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق، اے اللہ مجھے نفاق سے بچانا، شکاک سے بچانا اور بد اخلاقی سے بچانا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دعا مانگا کرے، دعا میں پڑھا کرتے تھے ہمیشہ بد اخلاقی سے دعا مانگنی چاہیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح سے اللہ نے تمہارے رزق کو تمہارے درمیان بانٹ دیا ہے، تقسیم کیا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے تمہارے اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. پھر آپ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی جس پر ہماری اور آپ کی نگاہ نہیں ہوتی. آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان اللہ یعطی الدنیا من احب ومن لا یحب. اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے ناراض رہتا ہے اللہ ان بدبختوں کو بھی دنیا دیتا ہے. اللہ دیتا ہے دنیا، یہ دنیا کا معاملہ ہے. ان اللہ یعطی الدنیا من احب ومن لا یحب. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے اور جس کو نہیں پسند کرتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے. ایک جانب اللہ تعالیٰ نے اگر سلیمان علیہ السلام کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کو مال اور دولت اور بادشاہت سے نوازا، تو ادھر قارون اور فرعون اور نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا. دیتا سب کو ہے، لیکن میرے بھائیو یاد رکھو ولا یعطی الدین الا من احب. دنیا تو سب کو دیتا ہے لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اس لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں فمن آتاہ الدین. جس شخص کو اللہ نے دین دے دیا ہے دنیا ہو یا نہ ہو، فقد احبہ، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اس سے محبت کیا ہے. محبت کیا اسی لیے اللہ نے اس کو دین سے نوازا ہے. ہمیں ایک واقعہ یاد آیا کس طرح سے دین سے اللہ لوگوں نے سمجھا اس کو، کہ جس کو دین ملا اس نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہم کو مل گئی، اللہ ہم سے خوش ہوا. ہارون رشید امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الثقات میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ہارون رشید کا جو وزیر تھا، ہارون رشید کا وزیر، سوچو ہارون رشید کا وزیر جو تھا اس نے بعض بدعنوانیاں دیکھی اور اس نے ہارون رشید کو اصلاح کرنے کے لیے کہا آپ اصلاح کر لیں، لیکن اصلاح نہیں کیا. وزیر ذرا دیندار تھا، پرہیزگار، متقی، اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، خبردار برائی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. یہ آیت شریفہ ان کے ذہن میں تھی وزیر کے. وزیر نے دیکھا کہ جب یہ بدعنوانیاں دور نہیں کر رہے ہیں تو اب وزارت کی کرسی پہ ہم بیٹھیں گے، جس کا مطلب کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھے کاموں میں تو سب کی مدد کرو اور برے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. کہتے ہیں فوری طور پر وزیر ہارون رشید کا جو وزیر تھا اس نے استعفیٰ دے دیا. وزارت میں بادشاہ، وزارت کی حالت میں جب تک وہ وزیر تھے، بادشاہ امیر المومنین کی جانب سے جتنی سہولتیں تھیں وہ ساری سہولتیں چھن گئی. اب دن بدن معاملات ان کے ختم ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئے، اپنے گھر میں پڑے تھے. امام عبداللہ ابن مبارک، نام یاد رکھیں، امام عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، فضیل ابن عیاض اور سفیان ابن عیینہ رحمہم اللہ، یہ تینوں بڑے محدث ہیں. عبداللہ ابن مبارک، سفیان ابن عیینہ اور اسی طرح سے فضیل ابن عیاض، اتفاقاً یہ تینوں، ان تینوں کی ملاقات بغداد میں ہو گئی اور کسی نے بتا دیا کہ مصطفی وزیر بیمار ہے. تو چونکہ مریض کی عیادت اور اس کی پرس حال اور خیریت پوچھنا ایک بہت بڑا اسلامی حق ہے، یہ تینوں امام عبداللہ ابن مبارک، سفیان ابن عیینہ، فضیل ابن عیاض، یہ تینوں ائمہ کرام رحمہم اللہ وزیر کے پاس گئے کہ چلو اس کی عیادت اور تیمارداری کر کے آئیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم تینوں دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو اندر سے ایک بچی آ کے دروازہ کھولی، کون چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم لوگ، عبداللہ نام تھا وزیر کا، ہم لوگ عبداللہ نامی جو وزیر ہے ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں. اس بچی نے دروازہ کھول دیا. وعلیکم السلام. سفیان ابن عیینہ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ کہتے ہیں جب کمرے میں داخل ہوئے ہم لوگ تو دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر جو ہارون رشید جیسے بادشاہ کا وزیر تھا، داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ اب گھر کی جو زمین تھی کمرے کی، وہی زمین پر لیتا ہے، اس کو بستر میسر نہیں تھا بیچارے کو، کہتے چٹائی تک اس کو بچھانا نصیب نہیں تھا، اور جو مکان کی دروازے کی دہلیز ہوتی ہے اسی کے اوپر سر رکھا، اس کو تکیہ بنایا ہوا ہے. جب ہم لوگ داخل ہوئے سلام کیے تو اس نے ہاتھ اشارہ کیا کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. کہتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا ٹھہر گئے، بعد میں پتا چلا وہ ہم لوگوں کو ٹھہرنے کے لیے جو تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اتنی تنگ لنگی تھی، اتنا چھوٹا کپڑا یہ تھا کہ پورا سطر نہیں ڈھکتا تھا، تو اس نے روک دیا تھا تاکہ ان کے آنے کے پہلے اچھی طرح سے لنگی کو سمیٹ کر کے اپنا سطر ڈھانپ لے. کہتے ہیں جب اس نے اشارہ کیا تو ہم تینوں اس کے پاس پہنچے. اللہ اکبر. یہ ہے مثال کیا دے رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ یعطی الدنیا من احب و من لا یحب. لوگ دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے، کلن نمد ہاؤلاء وہاؤلاء من عطاء ربک، کافروں کو بھی دیتا ہے اور مومنوں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، ملحدوں کو بھی دیتا ہے، بے دینوں کو بھی دیتا ہے، پرہیزگاروں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے، ولا یعطی الدین الا من احب، دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. مثال دے رہا تھا کہ فوری طور پر یہ تینوں داخل ہوئے. ایک انسان جس کو وزیر کی حالت میں دیکھی تھی، بڑے اعلی درجے کی شان شوکت کے ساتھ دیکھی تھی، آج اس وزیر کو دیکھتے ہیں یہ تینوں ائمہ کی بلا بستر کے زمین پر لیٹا ہے، تکیہ نصیب نہیں ہے، لکڑی کے دہلیز کو اس نے اپنا تکیہ بنا رکھا ہے، اور تن ڈھانپنے بھر کے لیے کپڑے نہیں، ایک چھوٹی سی چادر میں اپنے جسم کو چھپا رکھا، زمین پر بیمار پڑا ہوا ہے. سلام کیے، خیریت پوچھی، الحمدللہ اس نے کہا. لیکن سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ بار بار دیکھتے ہیں، بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ میاں میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، لیکن وہ حدیث تمہاری حالت کو دیکھ لینے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا، نبی کا فرمان کچھ ہو اور مشاہدے میں کچھ اور نظر آئے. اس وزیر نے کہا وہ کیا حدیث؟ حدیث کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے سنی ہے کہ جو انسان کسی غلط چیز کو اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، تو جس چیز کو اللہ تعالی کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے اس سے بہتر چیز اللہ اس کو عطا کرے گا. وہ وزیر بیماری میں پڑا، زمین پر لیٹا ہوا، کپڑے کو لنگی کے دونوں کناروں کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا ہنس پڑا مریض وزیر. کہتا اللہ کی قسم بالکل اللہ کے نبی نے سچ فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالی کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دے تو چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر چیز اللہ اسے دیتا ہے. لیکن سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں بھائی تمہارے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کچھ بات مناسب نہیں لگ رہی ہے. کیا بتاؤ، تم وزیر تھے اور ایک تخت پر بیٹھنے والے، موٹے موٹے تکیے سے ٹیک لگانے والے، لاکھوں قسم کی نعمتوں سے مالا مال، اور تم نے وزارت کی کرسی چھوڑ دی تو تم کہاں پڑے ہو؟ زمین پر. تکیا بھی نصیب نہیں، بستر بھی نصیب نہیں. لیکن وہ بیمار وزیر، مستعفی وزیر عبداللہ نامی کہتے کیا ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ میں نے اللہ تعالی کے ڈر سے وزارت سے استعفی دیا، اس سے اعلیٰ درجے کی چیز اللہ نے ہم کو نصیب کی ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ذرا سوچا تم نے میرے اس زمین پر لیٹنے اور میری اس غربت اور میری مسکینی کو نہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرم میرے اوپر دیکھو، اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، احسان دیکھو کہ جب میں نے ہارون رشید کی حکومت میں چند بدعنوانیوں کو دیکھ کر کے میں نے استعفیٰ دے دیا، اپنی روزی روٹی کا کوئی پرواہ نہیں کیا، صرف اس لیے استعفیٰ دیا کہ آپ یہاں نوکری کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، کیوں؟ اگر میں نوکری کروں گا تو ہم بھی اس جرم میں ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم میرے اوپر یہ ہوا کہ میں ہارون رشید کا خادم تھا، جب چھوڑ دیا تو اللہ نے وہاں سے ہٹا کر کے مجھے اپنا عابد بنا لیا۔ بلا بتاؤ، ہارون رشید کی خدمت کے بجائے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی عبادت میں لگا لیا۔ ہارون رشید کی زندگی بھر کی خدمت اللہ تعالیٰ کے چند لمحے کی عبادت کے مقابلے میں کبھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائیو، یہ ایک مثال میں دے رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یوتی الدنیا من لا من یحب و من لا یحب ولا یوتی الدین الا من احب، دین اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ نے دین سے نواز دیا ہے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے دین پر چلنے کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے لیے منتخب کر لے بڑی خوش نصیبی ہوا کرتی ہیں۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، اے لوگوں، صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، لا یسلم عبد، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ پڑھنے سے، حتی یسلم قلبہ ولسانہ، جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان بھی مسلمان نہ ہو جائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یسلم عبد، کوئی بندہ مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا، حتی یسلم قلبہ ولسانہ، جب تک کہ بندے کا دل اور بندے کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں ولا یؤمن عبد، اور کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، حتی یأمن جارہ بوائقہ، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائقہ سے محفوظ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما بوائقہ، بوائقہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا غشمہ و ظلمہ، زیادتی کرنا، ظلم کرنا اور اس کو تکلیف پہنچانا۔ آپ نے یہاں باقاعدہ اسلام سے اور ایمان سے خارج کرنے کی خبر دی ہے اس انسان کو جو جانتے بوجھتے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امام ابن حبان، امام احمد بن حنبل اور امام بیہقی رحمہم اللہ نے بسند صحیح نقل کیا رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان فلانتن تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها ولكن تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، اور عورت کا تذکرہ کیسے ہوا؟ تذکر بے کثرت صلاتها، کی بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے، وسیامہا اور بہت زیادہ روزہ رکھتی ہے، اور دوسری روایت میں آیا تصوم النہار وتقوم اللیل، عشاء کے بعد سے تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، ساری رات تہجد پڑھتی ہے، وتصوم النہار اور دن بھر وہ روزہ رکھتی ہے، وکثرت صدقتہا اور صدقہ بھی بہت ہی زیادہ کرتی ہے، جتنا مال اس کے پاس آتا ہے بچا کے نہیں رہتی، سب تقسیم کر دیتی ہے۔ اس کی تین نیکیوں کا تذکرہ کیا، تہجد گزاری کا، ہمیشہ نفلی روزہ رکھنے کا، اور بہت ہی زیادہ صدقہ اور خیرات کا۔ کہا گیا یا رسول اللہ یہ ساری نیکیاں کرتی ہے لیکن تو بھی جی ایرانہ بلسانہ، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوس کے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ہی فی النار, روزے نماز بہت کرتی ہے, اگر اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے تو ہی فی النار, وہ جہنم میں جائے گی. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ان فلانتن, فلاں محلے کے اندر ایک دوسری عورت ہے, تذکرو بکلت صلاتہا وصیامہا, بہت زیادہ نوافل نماز نہیں پڑھتی, نفلی روزے نہیں رکھتی اور صدقہ خیرات نہیں کرتی, بہت بڑا صدقہ کرے گی تو دہی تھوڑا سا پڑوس میں بھیج دے گی, بس دہی کے علاوہ آج تک اس نے کچھ صدقہ نہیں کیا, اتنی ہی ہے. وہ نماز زیادہ نہیں پڑھتی, یعنی تہجد گزار نہیں ہے, اوابین کی نماز نہیں پڑھتی, چاشت کی نماز نہیں پڑھتی, اشراق کی نماز نہیں پڑھتی, نماز نہیں پڑھتی اور نفلی روزے بھی نہیں رکھتی اور صدقہ تو کرتی نہیں, اگر بہت صدقہ کرتی ہے تو کبھی کبھار اسوار, یعنی وہ دہی تھوڑا تھا کسی برتن میں رکھ کر کے وہ تقسیم کر دیتی ہے. لیکن ان تمام کوتاہیوں کے ساتھ ایک خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ اپنے زبان سے کبھی پڑوسیوں کو ایدا نہیں پہنچاتی, سارے پڑوسی اس سے خوش ہیں. آن فرمایا ہی افل جنہ, یہی جنت میں جائے گی. پھر اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے پڑوسی جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ اور اچھا احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیشہ غیروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. اور کیسے حق ادا کیا جاتا ہے, اللہ اکبر. امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خطیب بغدادی ہمیشہ یاد رکھیں, حدیث تو بہت طویل ہے, ایک حدیث اور آپ لوگوں کو بتا دیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ میں تین قسم کے آدمی ہیں جو جنت کے اعلیٰ درجے میں رکھے جائیں گے, اور ان تین قسم کے لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ درجے کی جنت میں رکھے گا, ایک وہ انسان ہے کہ جس کا پڑوسی ستاتا ہے لیکن پڑوسی سے لڑتا نہیں, پڑوسی کی ایدا پر وہ صبر کرتا ہے, یہاں تک کہ دونوں میں سے ایک کی موت آ جائے یا انسان. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت ہی اعلیٰ درجے کی جنت عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ سب کو صبر کرنے والا بنائے. ورنہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, حضرت سہل ابن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا جب انتقال ہونے لگا تو ایک ان کا چھوٹا سا مکان تھا اور ان کے پڑوس میں ایک بنیا ہندو رہتا تھا, عیسائی کرسچن مسیحی, وہ بہت ہی بڑا اپنا بنگلہ بنا رکھا تھا اس پر وہ رہتا تھا. انتقال بالکل آخری عمر میں جب امید ہوئی کہ اب شاید ہم زندہ نہ رہیں, تو انہوں نے ایک بچے کو بھیج کر کے اپنے مسیحی اور عیسائی پڑوسی کو بلایا. پڑوسی جب آ گیا تو سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو لیے اور اندر کمرے میں لے کے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک بالٹی رکھی ہے اور اس میں بہت گندا پانی گر رہا ہے. تو کہنے لگے عیسائی سے کہ میاں دیکھو 18 سال ہو گئے, رہا سوچو کتنا, سوچو کس طرح سے صبر کرتے تھے. کہتے ہیں 18 سال ہو گئے, سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عیسائی سے, 18 سال پورے گزر گئے اور تمہارے گھر کا پرنالا خراب ہے اور گندگی کہاں آ رہی ہے ہمارے, اور میں سوچا کیا تم کو بتائیں, یہ بالٹی رکھی ہے, جب تمہارا گندا پانی اس میں بھر جاتا ہے تو اس کو لے جا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں. 18 سال ہو گئے لیکن اب آئندہ کی میری اپنی زندگی کچھ امید نہیں, اس لیے میں اب تمہیں کہتا ہوں اپنی اپنے پرنالے کو سدھار لو, بھرا لو, اس کو صحیح کر لو, اور اب گندا پانی ہمارے گھر میں نہ آئے. ہم نے اتنے دن تک صبر کیا ہے لیکن 18 سال صبر کیا ہے, کیا خبر کہ بچے صبر نہ کر سکے تو بلا وجہ پڑوس میں لڑائی ہوگی، اس لیے لڑائی کا موقع نہ دو، ہم نے 18 سال تک صبر کیا ہے. وہ پریشانی انسانگی ہے کہ کون سی بلائی ہے، 18 سال میرے گھر کا گندا پانی اس کے گھر میں آ رہا ہے اور 18 سال کے بعد مجھے یہ بتا رہا ہے. کہا کہ اچھا تھوڑی دیر انتظار کریں، سوچو خطیب بغداد کا ہم گزارے نقل کرتے ہیں اور انہیں سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب القبائر کے اندر نقل کرتے ہیں. حضرت سہل بن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ شاید گیا ہے اپنے آدمیوں کو لے کر کے آئے، کہ بڑا آدمی ہے مالدار، تو ایک نوکر کو یہ پانی گندا لے جا کر کے پھینکے کہ اپنی اپنا مکان درست کرائے گا. کہتے ہیں وہ گیا، اپنی بیوی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنی بہو، اپنے پورے تمام خاندان کے لوگوں کو کہا غسل کرو، پہلے سب کو غسل کروایا اور سب نہا دھل کر کے تیار ہوئے تو پھر دوبارہ سہل بن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہو گیا اور سہل بن عبداللہ تستوری رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ ہم پورے خاندان کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، سب کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنائے آپ. ہمیں بڑا تعجب ہے کہ وہ آپ کا دین اتنا صبر کی تلقین کرتا ہے، آپ کے دین میں پڑوسی کا اتنا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ آپ 18 سال تک میرے گھر کا گندا پانی دیتے رہے اور برداشت کرتے رہے، ہم کو خبر بھی نہ دی. اس سے بہتر دین ہمارے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہے. تو میرے بھائیو، یہ پڑوسیوں کے جانب سے اگر کبھی کچھ ایدہ، کبھی کچھ تکلیف بھی پہنچ جائے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس سلسلے میں ہیں، ایک دو نہیں، حدیث کے اندر آتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور دیگر اہل علم محدثین کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میرے پڑوسی نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، بہت ستا رکھا ہے. آپ نے فرمایا صبر کرو، جاؤ کل شاید تمہارا پڑوسی اصلاح کر لے. نہیں، پھر پلٹ کر کے آئے، بار بار آتے رہے. آپ نے فرمایا تمہارا پڑوسی اگر تمہیں بہت تکلیف دیتا ہے تو اس سے لڑو نہیں. بھائی دیکھے، پڑوسی سے لڑنے جھگڑنے سے اتنا زیادہ اللہ رسول نے منع کیا. آپ نے فرمایا لڑو نہیں، اگر بہت تنگ کر رہا ہے تو اچھا ایسا کرو اپنے گھر کا سامان نکال کر کے راستے میں رکھ دو اور ایک کنارے تم بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارا سامان بھی کوئی ہاتھ میں پکڑے لے کے چلا نہ جائے. بہرحال آپ نے کچھ بھی اس سے نہیں کہا، اتنا کہا کہ اپنا سامان نکال کے ڈال دو، بھیج دو، تاکہ پڑوسی کو احساس ہو کہ ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ آ کر کے بھاگا جا رہا ہے، جاؤ نکال کر کے ڈال دو. وہ آئے صحابی اور اپنا سامان اٹھا کر کے روڈ پر ڈال دیا، لیکن آج نہ ڈالیے گا، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، سمجھ گیا نا. تو آپ نے فرمایا کہ سامان ڈال دو باہر. سامان ڈال دیا اور وہ کنارے بیٹھ گئے. کوئی آدمی گزرتا، ارے بھائی یہ کیا بات ہے اپنا سامان کیوں باہر؟ میں کیا کروں، پڑوسی بہت تنگ کر رہا ہے، میں سوچتا ہوں یہاں سے چلا جاؤ. اچھا دوسرا پہنچا، سب اپنا سامان باہر کیوں پھینک دیے ہیں؟ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، پڑوسی نے بہت تنگ کر رکھا ہے اس لیے میں چلا جاتا ہوں. پھر تیسرا گزرا ادھر سے، میاں السلام علیکم علیہ السلام، یہ اپنا سامان کیوں باہر پھینک دیے؟ سب پڑوسی بہت تنگ کرتا ہے میں چلا جاتا ہوں. اب 10-20 آدمی گزرے تو اس میں کچھ ایسے بھی رہے جو اس کے پاس جاتے ہیں، تم کتنے بے شرم آدمی ہو، تمہارا پڑوسی تم سے تنگ آ کر کے بھاگتا چلا جا رہا ہے. دیکھا تو دیکھو تمہارا پڑوسی کیسے، 10-20 آدمی آ کر کے اس کو ایسی ملامت کیے کہ وہ بیچارہ چلا آیا اور سامان نکالنے والے پڑوسی سے کہتا ہے بھائی اللہ کے واسطے اپنا سامان لے کے گھر میں رکھے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، دوبارہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا. ایسی اصلاح ہو گئی کہ دوبارہ نہ اس نے شکایت کی اور نہ اس نے کبھی پڑوسی کو تکلیف پہنچائی. تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا احسان، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. اور پڑوسی کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا خسارے کا عمل ہے، اور خسارے ہی کا عمل نہیں بلکہ جنت سے محرومی کا سبب ہے. اسی لیے ایک روایت میں تو بعض محدثین نے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بیت الطواف کرتے ہی ایک موقع پر بیت اللہ کے دیوار پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا بیت اللہ کے دیوار پر ہاتھ رکھ کر کے واللہ لا يدخل الجنہ واللہ لا يدخل الجنہ واللہ لا يدخل الجنہ، اللہ کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے کہا ومن یا رسول اللہ، آنے فرمائے وہ انسان جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے اور اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے. پڑوسی کے ساتھ احسان سلوک کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، یہ چند حدیث میں نے نقل کی ہیں. اب انشاءاللہ اگلے جمعرات کو محرم کے متعلق درس ہوگا، چونکہ عاشورہ قریب رہے گا انشاءاللہ، اس لیے محرم کی تاریخ، اس کے احکام اور اس کے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ہمارے حاجی صاحب آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرمائے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بیت اللہ سے دیوار، بیت اللہ کی دیوار پر چمٹ کر کے اپنے سر کو رکھ کر کے روتے ہیں، تو ملتزم پر اس طرح سے چمٹ کر کے اور دعا مانگنا، گریا وداری کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے ہونا چاہیے کہ وہی جگہ کہاں بیت الباب جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ملتزم، سمجھ گئے نا. لیکن نہیں موقع ملتا اگر کہیں بھی انسان دعا مانگ لے تو کوئی حرج کوئی مضائقہ نہیں ہے. اے بھائی بیٹھے رہیں، اے حاجی صاحب ہیں، یہ کچھ کیا ہے، کھجور ہے، ایک ایک لے لیں تاکہ مدینے کی کھجور سب لوگ کھا لیں. ہاں لے کے تو گھومتے چلے جاؤ. جی یہ دو سوال آئے ہیں. نمبر ایک، کوئی چیز خریدی اس کے ساتھ کوئی کوپن دیا گیا جس پر انعام نکلے گا، کیا وہ انعام جائز ہے؟ انعام قرآن دازی سے نکلتا ہے، کسی کا بھی نکل سکتا ہے. انعام کے لالچ میں چیز خریدنا منع ہے یا نہیں، جبکہ وہ چیز کام کی ہے؟ اس لالچ میں جانا کہ یہاں جائیں گے تو اس سے ہمیں گاڑی مل جائے گی، یا یہ خریدیں گے پہلے سے یہ 200 کا سامان لیں گے، اگر چانس آ گیا تو گرفت النوم، کیا کہتے ہیں وہ، بنا بنایا جو بیڈ روم آتا ہے وہ مل جائے گا. بہرحال شران ایسا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. سوال، تہجد کا بہترین وقت کون سا ہے؟ تیسرا پہر آج کے وقت کے حساب سے کس وقت ہے؟ چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے سب سے اچھا وقت تہجد کے لیے آخر اللیل ہے، تو اس سے پہر آج کے حساب سے سمجھیں کہ تقریباً 3 کے قریب، 3 کے بعد جو ہے اس سے پہر شروع ہو جائے گا، 3 تک شروع ہو جاتا ہے سے پہر، جو سب سے اول وقت ہے. اس لیے افضل الصلاۃ جو ہے تہجد کی وہ سے پہر، اگر انسان 3 بجے سے شروع کر دے تو اس میں انشاءاللہ فضیلت کا مستحق ہو جائے گا اور بہتر وقت مل جائے گا. 9 آج کے سورج کتنے بجے غروب ہو رہا ہے؟ 6:30، 7:30، 8:30، 9:30، 10:30، کتنے گھنٹے کی رات ہو رہی ہے آج کل؟ اور اذان فجر کتنے بجے ہے؟ 5 بجے، تو کتنے گھنٹے کی رات ہو گئی؟ 11:30. اب 11:30 کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو کتنے بنے؟ 4.25 گھنٹے. ہاں اب آخر کے، اب اس کو 4.25 گھنٹے میں انسان تقسیم کر ڈالے تو یعنی تقریباً 3 سے پہلے شروع ہو جائے گا کچھ. ہاں 3 سے پہلے شروع ہو جائے گا. 3-4-5 جی جی
ہاں
ہاں
ہاں ہاں
ہاں ہاں ہاں بھائی کا سوال ہے کہ جماعت ہو رہی تھی اور امام مقیم ہے، امام مقیم ہے، جیسے ظہر کی نماز ہو رہی تھی یا عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام مقیم ہے اور ہم مسافر تھے، لیکن ہم پہنچے اس وقت جبکہ صرف ایک رکعت باقی رہ گئی ہے، امام تین رکعت، اچھا امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں آئے، چار رکعت کی نماز تھی، پہلی رکعت امام پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت میں ہم شامل ہوں، تو سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کریں؟ سلام پھیرنے کے بعد آپ ایک رکعت اور پڑھیں، سمجھ گئے نا؟ اسی طرح سے اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور امام مقیم تھا، امام تین رکعتیں پڑھ چکا ہے، صرف چوتھی ایک رکعت آپ کو ملی اور چوتھی میں آپ شامل ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہتے ہیں اس وقت بھی آپ کو پوری تین رکعتیں اور پڑھنی پڑیں گی، جی دو، جب بھی چونکہ امام کی ابتدا میں ہم ہیں نا، امام کے پیچھے تھے، جی 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 ہاں ہاں ایک مجاہد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، سمجھ گئے نا، اور دوسرا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے والا، جی جی ہاں 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 استخارہ، ہاں استخارے میں دو رکعت نماز ہے، اس میں دعا ہے، سمجھ گئے نا، دعا میں خاص یہ لفظ ہے، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا طلبگار ہوں، ان کان ھذا الامر خیر لی، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے کرنے کی توفیق دے دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں استخارے میں کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے، جب تک نظر نہیں آتا وہ چھ مہینے تک انسان کا استخارہ چلتا رہتا ہے، ہاں ہاں، تو استخارے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ نظر آئے، سمجھ گیا نا، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ خیر طلب کر رہے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس کے کرنے کی مجھے قدرت دے دے اور میرے لیے آسان کر دے، یہ کہہ کر کے اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو آپ شروع کر دیں، اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے تو اگر اللہ تعالیٰ آسان کرتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے حق میں وہ بہتر ہے، جی جی پڑھنا چاہیے، اگر موقع ہے تو پڑھنا چاہیے، جی اگر کسی انسان نے، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وتر کی نماز پڑھ لیا ہے اور بعد میں وہ وتر کی نماز پڑھنا چاہے تو تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کی دو شکلیں ہیں، نمبر ایک اگر کوئی انسان تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا رہا، سمجھئے نا، اور اس کی نیت ہے کہ ہاں ہم رات کو اٹھیں گے اور تہجد کی نماز پڑھیں گے، تو اس انسان کے لیے وتر کی نماز پڑھنا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وتر کی نماز چھوڑ دے اور فرض رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ لے اور تہجد سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھ لے، لیکن تہجد پڑھنے کی نیت بھی نہیں ہے، نیت بھی ہے اور وتر بھی پڑھ لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ساتھ میں اجعلوا آخر صلاتکم اللیل الوتر، اگر کوئی انسان تہجد کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، ارادہ نہیں ہے، تو آپ نے ساتھ فرمایا اے ابو ہریرہ خبردار، جب تک وتر کی نماز نہ پڑھ لینا سونا نہیں، لیکن اگر کوئی انسان تہجد کی نیت نہیں رکھتا تھا، ارادہ نہیں تھا اور وتر کی نماز پڑھ لیا ہے، رات کو اچانک اس کی نیند کھل گئی اور وہ سوچتا ہے اب جگ گئے ہیں تو چلو تہجد کی نماز پڑھ لیں، حالانکہ وتر کی نماز عشاء کے وقت وہ پڑھ چکا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں اگر وہ وتر کی نماز تہجد کی نماز پڑھ لیں اور وہی وتر باقی رکھے تو اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، جی ہاں ہاں کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں، کیا کرتا ہے
اگر اپنا بھائی
ہاں ہاں
ناگوار ہے کہ یہاں نہ رہے.
ہاں ہاں
اگر وہ چلا جائے گا ماں بھی ہے بھائی بھی ہے تو اس کا
کوئی بات نہیں. اگر انسان معاملات کو نہ بڑھائے بات آگے نہ بڑھنے کے ڈر سے ایسے خاموشی کے ساتھ اگر علیحدگی اختیار کر لے وہاں سے چلا جائے تو اس میں شرعاً کوئی مذاق کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ جی ہاں ہاں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ ایک رکعت پڑھ لے تاکہ وتر ختم ہو جائے, صرف تہجد کی نماز پڑھے اور آخر میں ایک وتر بعد میں وتر کی نماز اور پڑھے. کہتے ہیں لیکن سوال ہے کہ پہلے بھی جو پڑھا تھا وتر کی نیت سے اور آخر میں بھی پڑھ رہا ہے تو وتر کی نیت سے, اور آپ نے فرمایا لا وتران فی لیلۃ, ایک رات میں دو مرتبہ وتر کی نماز نہیں ہے. اس لیے قول راجے یہی ہے کہ انسان اپنا پڑھ لے اور پہلی وتر جو ہے وہ انشاءاللہ باقی رہے گی, اس کو کینسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں ہاں کہاں یہاں بات ہوئی تھی شیطان کی؟ اچھا ارے کسی نے سوال کیا تھا. انشاءاللہ انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے گناہ کی مغفرت اور بخشش ہے. اور کوئی اس کی ایسی فضیلت مغفرت اور بخشش ہے؟ اور آپ نے حکم دیا کہ ایک مرتبہ انسان کو کم سے کم اپنے چچا عباس کو آپ نے وصیت کی تھی, اور اکثر اہل علم کے نزدیک وہ روایت قابل قبول ہے اور اسی پر عمل بھی ہے. لیکن ہم نے جو بالکل خاص کر رکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں 27ویں شب کو باجماعت نماز, اور خیر ہندوستان اور پاکستان میں تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ اور دبئی میں تو کئی مرتبہ ہوتی ہیں, ہر معراج کو الگ ہے, میلاد والی رات کو الگ ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ سب. تو یہ جو باجماعت اس طرح سے پڑھنے کا رواج ہے بہرحال اس کا ثبوت نہیں. انفرادی طور پر انسان اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے چچا اگر اس کو پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کوشش کرو ہمیشہ پڑھنے کی, ہمیشہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن, ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک دن, سال بھر میں ایک دن, سمجھ گئے, نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو, جیسے کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. جی نہیں, گناہ کبیرہ بلا توبہ کے مشکل ہے معاف ہونا, اس سمے چھوٹے چھوٹے گناہ. اور گناہ کبیرہ بھی معاف اس وقت ہوں گے اگر گناہ کبیرہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے, تو پہلے حق ادا ایسا نہیں کہ آپ چوری سارا مال کسی کا چرا لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آ گیا آپ توبہ کر لیتا, آئندہ نہیں کرے گا. اگر ایسی توبہ کرے گا تو اس کے نہیں, جو چرایا ہوا مال ہے اس کو واپس لو پھر توبہ کرو. بس چلے چلے ان شاء
ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل ملل الكفر أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا للمسلمين عزه ومجده اللهم أعد للمسلمين عزه ومجده وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم عليك بالذين يحاربون دينك ويحاربون أولياءك اللهم إنا نجعلك في نحورهم أجمعين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين اللهم من كاد للإسلام والمسلمين فكده اللهم من كاد لنا فكده اللهم من كاد لنا فكده واشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره اللهم عليك بالذين يسبون أصحاب نبيك اللهم عليك بالذين يسبون أصحاب نبيك اللهم عليك بالذين يهدمون مساجد المسلمين اللهم دمرهم واقتلهم قتل عاد وإرم اللهم ابطش بهم اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم اللهم يا جبار السماوات والأرض زلزل عروش الجبابرة اللهم يا جبار السماوات والأرض اقسم ظهور الجبابرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا عبيدك جئنا إلى بيتك لنقوم لك وحدك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم تقبلنا ولا تردنا خائبين اللهم لا تردنا عن ذلك خائبين اللهم احفظ شباب المسلمين واحفظ بنات المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلهم من عندك بالماء والثلج والبرد وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام